وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہد بھائی. ہم جہاں رنگ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے بھارت دورے کی خبر سے شروع کریں گے, جہاں انہوں نے دو طرفہ بین الاقوامی معاملات پر گفتگو کی. آگے چل کر ہم ایک بھارتی سولجر کے قتل اور ان کے لاش کو مسخ کرنے کا عمل, آئی ایس آئی لیڈران کا متوقع دورہ افغانستان, اور آخر میں یہاں واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس نمائندے کی سالانہ ضیافت میں صدر ٹرمپ پر مذاق پر بات کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کال ان شو بھی ہے, لہٰذا آپ لوگ بھی مفت کال کر کے 0800-77789 پر اپنی باتیں ریکارڈ کر سکتے ہیں. ہمارا پروگرام فیس بک پر بھی ہے, لہٰذا آپ facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے موضوع پر ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھارت کے دو روزہ دورے پر ہیں. انہوں نے پیر کے روز نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ وفود سطح کے مذاکرات میں حصہ لیا. دونوں رہنماؤں نے سلامتی اور تجارت سمیت متعدد کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیا اور دو طرفہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں دہشت گردی کے مقابلے کے لیے باہمی تعاون میں تیزی لانے پر رضامندی ظاہر کی گئی. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ صدر اردوان اور میں نے اس افریض سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے باہمی اور کثیر فریقی تعاون کو تیز کرنے سے اتفاق کیا ہے. اردوان نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بھارت کو ترکی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا. نریندر مودی نے تجارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے بھارت ترکی تجارت کے فروغ پر زور دیا تو اردوان نے کہا کہ یہ ملاقات تجارتی رشتوں میں ایک نئے دور کا آغاز ہے. اس موقع پر دونوں ملکوں میں 3 معاہدے بھی ہوئے. رجب طیب اردوان نے بھارت آنے سے قبل اتوار کے روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں مسئلے کشمیر کے حل کے لیے کثیر فریقی مذاکرات پر زور دیا اور بھارت اور پاکستان کے مابین ثالثی کی پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں ترکی کے دوست ہیں اور وہ مذاکرات کے عمل کو مضبوط کرنے میں مدد دینا چاہتے ہیں. بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر اشتیاق دانش نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے صدر نے مذکورہ بیان دے کر اپنے دورے کو نقصان پہنچایا ہے. انہیں یہ بات عوامی فورم پر نہیں کہنی چاہیے تھی.
دیکھ مہاراج رجب طیب اردوان ایک کافی بولڈ اور بلنٹ قسم کے لیڈر ہیں اور ان کے پاکستان سے بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں. وہ آئی سی کے اس وقت چیئرمین بھی ہیں اور وہ آئی سی کی اس وقت پوزیشن یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے صرف دو طرفہ طریقے سے نہیں بلکہ اگر تیسرے چوتھے ممالک کی اقوام متحدہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے ذریعے جو اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے. ترکی کی سوچ غالباً یہی ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے ایشیا کی اکنامی جو بہت ہی ابھر سکتی ہے وہ ابھر نہیں پا رہی, تو اس وجہ سے جو ہے پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. لیکن میرے خیال میں جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا پبلک پلیٹ فارم سے بولنے کا وہ کوئی مناسب نہیں لگتا.
پروفیسر اشتیاق دانش نے یہ بھی کہا کہ ترکی ایک اہم ملک ہے اور بھارت اسے نظر انداز نہیں کر سکتا. بھارت نے اردوان کے بیان کے بعد مسئلے کشمیر پر تیسرے فریق کی ثالثی کو خارج از امکان قرار دیا. وزارت خارجہ کی ایک سینئر عہدیدار روچی گھنشیام نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت اور ترکی کے تعلقات باہمی معاملات پر مبنی ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ترکی ہمارے جذبات کا اسی انداز میں جواب دے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمارا یہ موقف سبھی جانتے ہیں. خیال رہے کہ بھارت مسئلے کشمیر کو دو طرفہ مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے اور پاکستان تیسرے فریق کی ثالثی کا بھی خیر مقدم کرتا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور ہم سب سے پہلے انکرا ترکی چلتے ہیں جہاں سے فرقان حمید ہمارے ساتھ ہیں. یہ ٹی آر ٹی اردو سروس چیف ہیں اور انکرا میں پڑھاتے بھی ہیں. ڈاکٹر فرقان, یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ رجب طیب اردوغان گئے ہیں نئی دہلی, آپ کے خیال میں کیا کوئی ان کا ایجنڈا تھا کہ وہ کشمیر پر بات کریں گے؟ کیا ان کی اور پاکستانی لیڈرشپ کی کوئی بات ہوئی تھی اس سلسلے میں؟
हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान और तुर्की के तल्लुकात तो हमेशा ही से बड़े गहरे तल्लुकात हैं। हिंदुस्तान के साथ तुर्की के इतने गहरे तल्लुकात हैं जितने गहरे तल्लुकात पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सदर के साथ उनकी ज़ाती दोस्ती भी है। इसी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, नवाज शरीफ ने सदर एर्दोगान के साथ इस सिलसिले में बात भी की थी, और जिसकी वजह ही से सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भारत के जो है सीनियर हुकाम उनके साथ ये बातचीत करने का मसला उठाया है। लेकिन ये आज लगता ही है कि भारतीय हुकाम जो इस सिलसिले में कितनी पेशरफ दिखाते हैं, क्या कुछ करते हैं, इस अब तक कोई वाजे नहीं है। ये हो सकता है कि इस सिलसिले में कोई कदम उठाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत ये चाहेगा कि किसी सूरत भी जो है वो तुर्की इसमें शामिल हो। वो यही समझते हैं कि तुर्की जो है पाकिस्तान का साथ देगा और हम जो अकेले रह जाएंगे। भारत इसलिए राय फराह इख्तियार करेगा कि किसी सूरत भी तुर्की को इसमें शामिल करने का कोई इरादा नहीं रखता है। जी,
और हम चलते हैं बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टडीज़ के प्रोफेसर फैज़ान हक की तरफ। प्रोफेसर फैज़ान, आप बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है, भारत तो नाराज़ है कि कोई बैरूनी मुल्क इस कश्मीर के मामले में मुदाखलत करे या भारत को एक फरीक बनाए इस सिलसिले में, लेकिन ये बताएं कि तुर्की के जो सदर वहाँ गए हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह से कश्मीर का मामला कुछ आगे बढ़ेगा?
जी देखिए, जो तैयब अर्दोगान हैं उनका स्टेचर जो है इस्लामिक कम्युनिटी में या इस्लामिक वर्ल्ड में खासा ऊंचा है। वो एक उस दौर की याद दिलाते हैं कि जब किसी ज़माने में जो इस्लामिक कंट्रीज थे उनमें बड़े मजबूत और स्ट्रॉन्ग और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट करने वाले पर्सनालिटीज़ को लीडर्स होते थे, जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिसमें शाह फैसल थे, जिसमें ऐसे लोग थे, और वो अपने आप को उस तारीख के तसलसल का हिस्सा समझते हैं। और इस सिलसिले में वो समझते हैं कि वो अगर ऐसे बुनियादी मसले जो कि इस्लामिक ममालिक में इंस्टेबिलिटी का बायस हैं, जिनकी वजह से बदामनी फैल रही है, जिससे दहशतगर्दी का इम्कान है, उनको रोका जाए। और जो तुर्की है उनके अंदर खुद वहाँ पर कुर्दिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। इसीलिए जब उन्होंने ये बात कश्मीर की तो उनको जो काउंटर सवाल जो किया गया वो कुर्दिस्तान का था। और ये जो उनका दौरा था इंडिया का, ये एक तरह से वो इंडिया के साथ अपनी जो ट्रेड लेवरेज है वो भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और इंडिया को तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जिसकी इकॉनमी बढ़ रही है और जिसको अभी नुकसानात का अंदेशा है, क्योंकि जो वहाँ पर सीरिया की जो खाना जंगी है वो तुर्की ने को नुकसान पहुँचा रही है। तो तुर्की जो है वो वहीं पे है जब सन 80 की दहाई में पाकिस्तान था, जब अफगानिस्तान में खाना जंगी हो रही थी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनका ये कश्मीर पे बात करना बहुत ज़्यादा अखलाकी जरूरत का गमाजी है। और उससे ये बात एक मसला है जिस मसले को पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। एक मुल्क कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है कि मसला नहीं है? अगर मसला नहीं है तो इतने मसाइल क्यों हैं कश्मीर में? और इसमें भारत एक हकीकत पसंदाना मुल्क है। भारत की जो जमहूरियत है मुस्तहकम है, उसकी मुआशी हालत बहुत बेहतर है दूसरे साउथ एशियन ममालिक के मुकाबले में। तो ये वो इस जोन में है कि ये ऐसा ही रहेगा और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ करने की। लेकिन जो हालात हैं कश्मीर में, यहाँ तक के न्यूयॉर्क टाइम्स तक में इसके आर्टिकल्स छप चुके हैं, ये उनको बहरहाल, अगर ये उनका अंदरूनी मामला है तो उनसे संभल क्यों नहीं रहा? और अगर वो उसकी मदद किसी और की नहीं चाहते तो उसको कैसे हल करेंगे? तो ये बात तो सबको मालूम है, और मेरे ख्याल में तैयब एर्दोगान ने इसको हाईलाइट करके डेफिनेटली पाकिस्तान का मौकफ तो फैलाया बढ़ाया है, लेकिन ये बात भी वाजे करती है कि इस्लामिक ममालिक में कश्मीर जो है एक तनाज़े के तौर पर अभी तक जिंदा है।
हमें फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स दिए हैं। इंजीनियर तारिक अली देहराज ने कहा है वेल डन टर्की, शारिक शाह ने कहा है इवेंट्स इन कश्मीर हर्ट आर कॉन्शंस, उमर भट्टी उमर ने लिखा है, इंजीनियर तारिक अली ने दोबारा लिखा है। हमें अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइनों को खुला रखें ताकि हम आपको भी सुन सकें। आप जानते हैं हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800 777 8900, 0800 777 8900। हम चलते हैं अभी दोबारा अनकरा और डॉक्टर फुरकान हमीद की तरफ। डॉक्टर फुरकान, जिस तरह से आपने ज़िक्र सुना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनकी भी डेलीगेशंस आते रहे हैं पाकिस्तान, और ज़ाहिर है कि वो भी कश्मीर का मौक़िफ़ उठाते रहे हैं। ये बताइए कि तुर्की किस हद तक एक किरदार अदा कर सकता है OIC में, ताकि कश्मीर के मामले को उभारा जाए?
हाँ, आपने देखा होगा सिर्फ ये OIC में तुर्की वाहिद मुल्क है कि पाकिस्तान की खुलकर हमायत करता है। कभी भी तुर्की इस मामले में पीछे नहीं रहा, और जिस तरह पाकिस्तान ने किप्रस के मामले में तुर्की की हमायत की है, बिल्कुल इसी तरह तुर्की जो है वो कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान की परवाह किए बगैर, उसको पता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की हमेशा ही खुलकर हमायत करता चला आया। उसने OIC की कॉन्फ्रेंस में भी सदर रजब तैयब एर्दोगन ने खुलकर कहा था कि ये मसला जो है कश्मीरियों के और पाकिस्तान के बगैर हल नहीं हो सकता, ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला नहीं है, ये पाकिस्तान और कश्मीर और हिंदुस्तान तीनों मिलकर इसको मसले को हल करने की जरूरत है, और ये तीनों ही इसको हल कर सकते हैं, वरना अदरवाइज ये मसला जो है ये दूसरे ममालिक के लिए भी सरदर्द बनता रहेगा और दुनिया में अम कायम नहीं हो सकेगा। इसलिए हमेशा इन्होंने खुलकर जो कश्मीरी राबता ग्रुप है उसमें भी पाकिस्तान की हमेशा हमायत की है, और पाकिस्तान की मौकफ की अगर इस्लामी ममालिक में देखा जाए तो खुलकर हमायत, अगर सऊदी अरब देखें, दूसरे ममालिक देखें, वो हमायत तो करते हैं, लेकिन तुर्की की तरह आज तक किसी ने खुलकर वजीर आजम से लेकर सदर तक इस तरह खुलेआम हमायत नहीं की जिस तरह के तुर्की करता चला। यही वजह है कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल में सदर जो रजब तैयब एर्दोगन बसते हैं, और उनकी शोहरत में, उनकी जो है अजमत में पाकिस्तान और कश्मीरियों के दिल में हमेशा इजाफा ही होता जा रहा है। जी
जी हाँ, और फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग तुर्की के सदर की तारीफ कर रहे हैं। अकबर एजाज, तारिक मोहम्मद, मंसूर काकर, अनवारुल्ला बेग, सब ने कहा है कि तुर्की एक बड़ा लीडर है मुसलमान दुनिया में। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है भारत से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़र याब जिलानी, ये लखनऊ में होते हैं। जिलानी साहब, आप बताइए कि तुर्की के जो सदर आए और नरेंद्र मोदी से उन्होंने जो मुलाकात की, जाहिर है कि तुर्की तो चाहता है कि कश्मीर का मामला उठाया जाए, भारत क्या कहता है कि भारत क्यों कर इस पर बात नहीं करना चाहता?
देखिए, भारत का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि ये मामला हम दोनों मुल्कों के बीच का है, ट्राईपार्टाइट, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। तो भारत ने हमेशा किसी तीसरे मुल्क को इसमें दाखिल देने से उसकी मुखालफत की है, तो उसी पॉलिसी के तहत आज भी भारत का स्टैंड ये है कि तुर्की हो या सऊदी अरब हो या कोई भी मुल्क हो, जब उसने अमरीका को नहीं उसने इंटरफेयर करने का एग्री किया, किसी दूसरे मुल्क के लिए एग्री नहीं कर पाएगा।
हम कुछ कॉल्स लेते हैं और ज़ाहिर है अपने जो मेहमान हैं उनको भी मौका देंगे। इस वक्त हमें मियाँ वाली से कॉल किया है मुरीद खान ने। जी जनाब, कहिए।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दौद खेल से अर्ज कर रहा हूँ मैं। हमारी पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम की तरफ से सदर उर्दगान को हम सलाम पेश करते हैं, और ये इसमें इंडिया का भला है, वरना इंडिया जो है वो टुकड़े हो जाएगा। इंडिया के लिए यही मौका है कि वो मसला कश्मीर हल कराए, वरना वो इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। मैं याद करना चाहता हूँ कि इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, खुद को जमहूरी मुल्क कहलाने वाले ने लोगों को अंधा कर दिया है, बच्चों को मार रहा है, बूढ़ों को मार रहा है, लोगों को जायदादें तबाह कर रहा है। अमेरिका को भी साथ देना चाहिए तुर्की का, और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मसला कश्मीर है, इसको हल करें जनाब।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम और भी कॉल्स लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के भारत दौरे के बारे में, और ये कि वो चाहते हैं कि कश्मीर के मामले को उभारा जाए। हमारे साथ डॉक्टर फुरकान हमीद हैं, अनकरा में हैं, TRT उर्दू सर्विस के चीफ हैं, यहाँ मुस्लिम स्टडीज़ के प्रोफेसर फैज़ान हक हैं, और लखनऊ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़र याब जिलानी हैं। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे कमेंट भी किया है, उनके कमेंट्स भी सुनाते हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर, और कहाँ?
ज़बरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی فیس بک پہ ایک دلچسپ کامنٹ آیا ہے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں ضرور بات کیجیے اور وہ ہم کریں گے. لیکن پروفیسر فیضان آپ بتائیے, آپ مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں لیکن آپ یہاں امریکہ میں ہیں, امریکہ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتا ہے؟ کشمیر کے حل کے لیے اگر فرض کیجیے ترکی نے پہل کی یا او آئی سی نے پہل کی, اس کو امریکہ میں کیسا دیکھا جائے گا؟
دیکھیے امریکہ جو ہے اس نے کشمیر کے سلسلے میں کئی بار کوشش کی ہے اس کو انٹروین کرنے کی, لیکن ہندوستان نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہندوستان نے بتدریج بھارت نے اپنی جو ویلیو ہے وہ ایسے بڑھائی ہے اپنی اکانومی کی وجہ سے اور اثر و رسوخ کی وجہ سے کہ امریکہ میں ان کے صدور جو ہیں امریکہ کے یا ان کے جو وزیر خارجہ رہے ہیں, وزارت خارجہ میں جو لوگ فائز رہے ہیں, انہوں نے اس کا اشارتاً تو ذکر کیا ہے مگر ویسے ذکر نہیں کیا. لیکن ہم جانتے ہیں امبیسڈر ہال بروک نے ذکر کیا, اس کے بعد ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے انہوں نے اپنی پریزیڈنشی الیکشن کیمپین کے دوران کہا کہ ہم تیار ہیں اس کو ثالثی کروانے کے لیے. لیکن ہمارے ابھی جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے بھارت سے, ان کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ قدرتی طور پر دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نہرو اس کو یونائیٹڈ نیشنز میں لے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے. تو بائی نیچر اور جو نیچرل پوزیشن ہے بھارت کی, اس میں یونائیٹڈ نیشنز کا کردار ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے کردار کا مطلب ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جو ممبر نیشنز ہیں وہ آفر کر سکتی ہیں ایسی بات کہ ہمیں ثالثی کروانی ہے یا ہم اس کو بروکر کر سکتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے حالات اب ایسے ہو چکے ہیں کہ جب تک کوئی تیسری طاقت اس میں نہیں آئے گی یا ان کے معاشی اور معاشرتی جو مفادات ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوں گے, کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں رہے گا. اور خاص کر جو کشمیر میں اپرائزنگ اب ہوئی ہے, یہ ایک انڈیجنس اپرائزنگ ہے, اس کا کسی فورن ملک سے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اسکول کے طلبہ طالبات ہیں انہوں نے پتھر ہاتھ میں لے لیے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی یا جمہوریت کے خلاف, کہ یا تو وہ اپنے آپ کو جمہوریت کہنا اور جمہوری پسند ملک کہنا بند کر دیں, یا پھر وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ان کے ایک ملک کے حصے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جو گلگستان اور گلگت اور بلتستان کی بات ہوئی ہے, وہ اگر آپ آزاد کشمیر میں چلے جائیں یا کشمیر کا جو حصہ جو پاکستان کے ساتھ منسلک ہے اس میں چلے جائیں, تو آپ کو واضح تفریق نظر آتی ہے کہ کون آزاد ہے اور کون آزاد نہیں ہے. جب لوگ آزاد نہیں ہوتے وہ تبھی پتھر ہاتھ میں لیتے ہیں, ورنہ وہ نہیں لیتے.
بہت دلچسپ ہے ظفر یاب جیلانی, اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں کہ جس طرح سے گلگت بلتستان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں تو اس طرح کا کوئی فساد آپ کو نہیں نظر آتا ہے, لیکن سری نگر میں لوگ پتھراؤ کرتے ہیں بھارتی جو فوجیں ہیں ان کے خلاف. جی
دیکھیے, یہ اپنی جگہ ایک صحیح ہے, معاملہ یو این او گیا, اس کے بعد یو این او سے لوٹا, یہ سب اکیڈیمک بحث تو ہو سکتی ہے, لیکن جو زمینی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان نے کبھی بھی اس میں ثالثی کسی کی قبول نہیں کی ہے, اور ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہے. لیکن اب ڈائریکٹ بات چیت کا ماحول, یہ جو ماحول ہے کشمیر کا, یہ اپنی جہاں پر ایک حقیقت ہے کہ اس میں عوامی جو وہ تو ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کے لیے پاکستان ہندوستان جو ہے بلیم کرتا ہے پاکستان کو, بیرونی عناصر کو, کہ وہ ان لوگوں کی طرف سے نقصان ہے, اور وہ انفلٹریشن اکثر بیشتر ہوتا رہتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہاں پر جو ماحول ہے تو ہندوستان تو اس کو بلیم کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان نے اب بلوچستان کے مسئلے کو اٹھانا شروع کر دیا اور دوسرے مسائل پر توجہ مبذول کرا رہا ہے. تو اس سے کچھ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ ہونا ہے. ہونا تو اسی میں ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کو ڈائریکٹ بات چیت کرنا پڑے گی, اور کشمیر یقیناً ایک اہم حصہ ہے اس بات چیت کا. تو کشمیری لوگوں سے بات چیت کے لیے تو ہندوستان تیار ہے ہمیشہ. یہ تو ابھی یہاں پر بات چیت وفی کو بیان دیا رہا ہے, فاروق عبداللہ وغیرہ کو تو آج آتے ہی رہتا ہے کہ بھائی لوگوں سے بات چیت کی جائے, حکومت اس خطے پر غور کر رہی ہے. لیکن باہر کے کسی کو پاکستان کے علاوہ کسی اور سے بات چیت کرے گا ہندوستان, جیسا بھی ہمارے ساتھی نے کہا فیضان صاحب نے, کہ ہاں امریکہ بھی خود اس سلسلے میں آفر کرتا ہے, کہ ہندوستان نے کبھی اس کی آفر کو قبول نہیں کیا. جب امریکہ کی آفر کو قبول نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ ترکی یا کوئی دوسرے ملک کی آفر اس معاملے میں.
پروفیسر فیضان نے جو بات کی اس کو میں آگے بڑھاتی ہوں. اس وقت ہمیں گلگت سے کال آئی ہے, دینار خان کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام, کہیے.
جی جی, میں گلگت پانڈر سے دینار خان بول رہا ہوں. دیکھیں سنیں, یہ گلگت بلتستان جو نا کوئی پاکستان والوں نے ہمیں آزاد نہیں کیا ہے. ہمارا بزرگوں نے کرنل مزار خان کے قیادت میں اپنا ڈانڈا لے کر سکھ کو بھگایا ہے اور 3 مہینہ تک دنیا کے نقشے میں ایک آزاد ملک برقرار رہا. پھر ہمارے بزرگوں نے پاکستان کو دعوت دی اور پھر پاکستان کے ساتھ ہم نے خود جا کر شامل ہوا ہے. ابھی حکومت بھی ہمارا اپنا ہے, امان بھی ہمارا اپنا ہے اور سب کچھ ہمارا ہے. ہمارا اور مقبوضہ کشمیر کا موازنہ کرنا یہ غلط ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کے ذریعے سے ہم آزاد نہیں ہوئے. ہم نے خود ڈنڈا لے کر ہم نے ہمارے بزرگوں نے ہمارا گلگت بلتستان کو آزاد کیا. السلام علیکم.
بہت دلچسپ. ہم عنقریب فرقان حمید اور پروفیسر فیضان کو خدا حافظ کہیں گے, لیکن فرقان حمید آپ جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اردگان نے تو ایک رسک لیا کہ انہوں نے یہ باتیں جو کی ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ ایک انٹرویو میں کہیں اور ظاہر ہے ایک پبلک فورم میں کہیں. آپ کے خیال میں اس کے بعد ترکی پر پریشر ہوگا کہ کشمیر کے معاملے کو وہ آگے بڑھائے؟
ہاں جی بالکل. ایکچولی دیکھا جائے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے صدر کئی بار کہہ چکے ہیں اگر او آئی سی میں کوئی ملک اگر پاکستان کے لیے بہت قریب ہے تو وہ ترکی ہے. ترکی اس معاملے کو آگے بڑھا سکتا ہے کیونکہ ترکی جو ہے کشمیر رابطہ گروپ کا بھی وہ ہے, اس کا ممبر ہے. وہ ہمیشہ کھل کر پاکستان کی حمایت کرتا چلا. اسی وجہ جب وزیر اعظم آئے تھے اور صدر رجب طیب ایردوان پاکستان گئے تھے تو انہوں نے کشمیر پہ بات چیت بھی کی تھی اور یہی کہا تھا کہ آگے اس انٹرنیشنل فورم پہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے, کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھایا جائے گا تو یہ مسئلہ جو ہے کبھی بھی حل نہیں ہوگا. پاکستان ہندوستان دونوں مل کے اس مسئلے کو کبھی بھی حل نہیں کر سکے. اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر یا اقوام متحدہ کی اس پہ جو ہے اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر اس پہ اٹھایا جائے گا دنیا کو اس کی خبر ہوگی تو پھر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا, ورنہ اگر دونوں کے اس پہ چھوڑ دیا جائے, پاکستان اور بھارت کے بل بوتے پر چھوڑ دیا جائے تو یہ مسئلہ جوں کا توں ہی رہے گا. اس کو اور کشمیری عوام جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے. اس لیے ضروری یہی ہے کہ ترکی جو ہے اور خاص طور پر دوسرے اسلامی ممالک کو لے کر او آئی سی کے جو ممبر ہیں ان کو لے کر آگے بڑھے, اس مسئلے کو جو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھائے تاکہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا تک پہنچے. اور یہی مقصد تھا رجب طیب ایردوان کو, وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں اور پاکستان کا بھرپور ساتھ دے کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ پاکستان ہمیشہ ترکی جو ہمیشہ جو ہے پاکستان کا ساتھ دیتا رہے گا. جی
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے انکرا سے پروفیسر فرقان حمید جو ٹی آر ٹی اردو سروس کے چیف بھی ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. پروفیسر فیضان چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ یہ جو اگلا سیگمنٹ ہے یہ اسی کا پہلے سیگمنٹ کا ایک تسلسل ہے اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پہلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ کہ ایک کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستانی افواج کے ہاتھوں 2 بھارتی جوان کو فائرنگ سے مار دیا گیا, اس کے بعد ان کی لاشوں کو مسخ کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تنازع دونوں پاکستان اور بھارت کے درمیان عروج پہ ہے. ہمارے پاس رپورٹ بھی آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ چلا پائیں, لیکن اسی حوالے سے پروفیسر فیضان حق، آپ بتائیے کہ جب اس طرح کے واقعات اب روزمرہ کے ہو گئے ہیں تو کیا اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ صورتحال اس کی وجہ سے کس حد تک انٹرنیشنل سطح پر پہنچے گی؟
جہاں تک تعلق ہے لاشوں کو مسخ کرنا، یہ ایک انتہائی غلط اور غیر اخلاقی حرکت ہے. جس نے بھی کی ہے بہت غلط حرکت کی ہے، مگر یہ ایک ہسٹری ہے دونوں ممالک کی اس صورت میں اور اس حالت میں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس کے ایسی دونوں ممالک کے جو آرمی ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتی رہی ہے. لیکن جب تک پروف نہ ہو ہم کسی پر الزام نہیں دے سکتے، اور یہ ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کی ٹینشن کو ریلیز کرنے کا، تو میرے خیال میں طیب اردوان نے جو بات کی ہے اس کی وجہ سے اس ٹینشن میں کم از کم ریکگنیشن ہے. کیونکہ کوئی اگر کانفلکٹ ہو اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے، اور اس کے بعد ڈی ایسکلیشن کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تاکہ کانفلکٹ کی انٹینسٹی کم ہو سکے. اور اس انٹینسٹی کو کم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور پاکستان اپنے آپ کو بہت زیادہ تنگ جگہ پا رہا ہے کیونکہ اس کی ایک سرحد پر ہندوستان ہے جو کہ ایل او سی کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور پریشر بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف 15-16 سال سے ایک جنگ لڑ رہا ہے جس میں ہزاروں فوجی اپنی جان دے چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی احسان اللہ احسان اور اس سے پہلے جو انڈین ایجنٹ پکڑے گئے ہیں پاکستان میں، ان کی وجہ سے یہ بات واضح آ گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. ان تمام چیزوں کو اگر جب مد نظر رکھتے ہیں تو پاکستان کی جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کے لیے یا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے آپشنز بہت لمیٹڈ رہ جاتی ہیں، اور لمیٹڈ آپشنز جو ہیں وہ کانفلکٹ کی انٹینسٹی کا سب سے بڑا فارمولا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ بھارت ایک ابھرتی ہوئی اکانومی ہے، پاکستان ایک ابھرتی ہوئی اکانومی ہے، اور اگر بھارت میں لوگ یہ بات سن رہے ہیں تو یہ بات ہندوستان کے مفاد میں زیادہ ہے کہ یہ امن قائم رہے اور یہ سٹیبلٹی رہے جتنی پاکستان کے. پاکستان تو لڑی رہا ہے جنگ، ان کو تو ویسے وہ ان کو ان کی حالت جنگ میں ہیں اور وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن بھارت اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، خاص کر معاشی اور معاشرتی لحاظ سے جو اس کے پریشر بڑھیں گے، کیونکہ وہاں کی اکانومی جو وہاں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے مفادات ہیں وہ زیادہ ہرٹ ہوں گے. اور یہ جو نیریٹو آ رہا ہے نیو دہلی سے، اس نیریٹو کی انٹینسٹی میں بھی کمی آنی پڑے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جب طاقت میں ہوتا ہے یا ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور پھر جب وہ وقت نکل جاتا ہے، کیونکہ قوموں کی زندگی ایسے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے، کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں، تو اس وقت نہ صرف وہ تیسرے چوتھے لوگوں کو بھی لے کر بٹھانے میں تیار ہو جاتے ہیں، اور بلکہ خود محبت اور بھائی چارے کے میسیجز بھیجتے ہیں. تو یہ جو نیریٹو ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ بھی ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ رہی ہے، کیونکہ جو اس وقت حکومت ہے اس میں ہندوستان میں، ان کا خاصا جو ہے وہ شدت پسند لوگوں کی جو نیریٹو ہے اس پر کام کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھارت کی خود سیکیورٹی جو ہے وہ جیپرڈائز ہو چکی ہے.
بالکل. ایک آخری کامنٹ ہم لیتے ہیں ظفر یاب جیلانی سے. جیلانی صاحب، آج بھی آسام کا ایک علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے بھارت میں، اور وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو مسلم مرد کو وہاں کی جو لوگ ہیں انہوں نے اتنا مارا گائے کی چوری پر کہ وہ مر گئے. یہ بتائیے کہ کیا بھارت کے اندر بھی آپ عوام میں بھی ایک رد عمل دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے؟
دیکھیے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ہندوستان میں یقیناً جہاں جہاں ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے اندرون ملک اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جہاں سرحدوں پر کوئی بات ہوتی ہے تو ہندوستان کے سارے مسلمان اس مسئلے پر متحد ہیں کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جو واقعات وہاں ہوتے ہیں کشمیر میں یا کسی بھی بارڈر پر پاکستان کی طرف سے، بہت ہی غیر اسلامی اور غیر انسانی حرکتیں ہوتی ہیں کہ باڈی کو میوٹیلیٹ کر دیا گیا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. تو اس سے یقیناً جو غصہ ہوتا ہے پہلا، اس میں ہندو مسلمان سب کے طرف سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اس کو اس سے کچھ اس کو اچھا سمجھتا ہو، مسلمان بھی اس کی مذمت کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس پر تو ہم سے بالکل مقابلہ کرتے ہیں, اور ہندوستان میں رول آف لا جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے. چونکہ ہندوستان کی جوڈیشری بھی ایکشن میں آتی ہے, ہندوستان کی جو جو, جو آج کی میڈیا ہے جو بڑی حد تک حکمراں پارٹی سے مروب ہے, لیکن ان معاملات میں وہ حکمراں پارٹی کو بھی ایکسپوز کرتی ہے. یہ معاملہ جو آسام کا آپ نے ذکر کیا, ایسے معاملہ ابھی کچھ دیر پہلے اور بھی ہوا تھا, مگر اس پہ سب نے میڈیا نے اس کی کھل کے مذمت کی اور لوگ پکڑے گئے. آسام میں بھی لوگ پکڑے جائیں گے, اس کو کوئی جو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا, نہ تو سرکار ڈیفینڈ کر پاتی ہے نہ کوئی ان کے نوا ڈیفینڈ کر پاتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ معاملات کو دیکھنا چاہیے, اور ایسا کہنا غلط ہے کہ ہندوستان میں اندرونی مسائل کسی بھی طریقے سے ان مسئلوں پر حاوی ہو رہے ہیں جو اس کا پاکستان سے جھگڑا ہے. پاکستان کے جو معاملات اس کے انٹرفیئرنس ہیں اس میں سب متحد ہیں, اور یہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اندرونی معاملات کا اس بیرونی اسٹرگل پہ. پاکستان سے تعلقات ہو سکتے ہیں خوش اس طرف خوشگوار, اسی پر ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اچھا رسپانس ہو, جو ابھی اچھا رسپانس نہیں مل رہا ہے, اور وہاں سے انفلٹریشن جاری ہے. انفلٹریشن کے رہتے ہوئے پاکستان سے خوشگوار تعلقات میرا خیال سے قائم ہونا بہت مشکل ہے. اس کے لیے کسی بھی بیرونی شخصیت کا دورہ کارگر نہیں ہوگا. پاکستان کو خود اپنے تعلقات ہندوستان سے بہتر کرنے کے لیے یہ طریقے چھوڑنا پڑیں گے.
بہت شکریہ جیلانی صاحب, کیونکہ افغانستان سے بھی یہ شکایت آتی ہے اور ہمارا اگلا سیگمنٹ افغانستان پر ہے, لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں امریکہ میں مسلم اسٹڈیز کی پروفیسر فیضان حق کا اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی کا جو لکھنؤ میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. جی تو بریک لیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف, اور ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق ہمارا جو تیسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے رہنما کل یا پرسوں شاید افغانستان روانہ ہو جائیں گے, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ کشیدگی ابھی تک چل رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ کہ جب وہاں پچھلے دنوں طالبان کے ہاتھوں بہت سارے افغان سولجرز بھی ہلاک ہوئے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل سولیڈارٹی پارٹی کے صدر اور رکن قومی اسمبلی سید اسحاق گیلانی نے, جو کابل میں ہیں اور ان کے ساتھ عنقریب ہوں گے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر. تو گیلانی صاحب آپ کو خوش آمدید. جی سید اسحاق گیلانی.
جی میں آواز بہت صاف آتی ہے.
اچھا ویری گڈ. یہ بتائیے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ڈیلیگیشنز بھی آئے ہوئے تھے افغانستان, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے سرکاری سطح پر کہ اب اس کے رشتے افغانستان سے بہتر ہوں. کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے تھے پچھلے دنوں, اس کا اثر زائل کرنے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی ایک ٹیم عنقریب کل یا پرسوں افغانستان جائے گی, وہاں افغانستان میں لوگ کس حد تک تیار ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے؟
آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی ہے, اور میں نے سنا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن افغانستان آئیں گے, اور میں اس کا بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. یہ ڈیلیگیشن کل کابل میں تھا, اور میں ڈیلیگیشن کے ساتھ ملیا, اور انہوں نے جو سربراہی اس کا اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان کہتے تھے, اور سارے پولیٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی مسلم لیگ مولانا فضل الرحمان یہ سب لیڈرز اس ڈیلیگیشن میں تھا, اور میرے خیال میں اس کا اثر جو افغان پولیٹیشن اور افغان لوگ پر ہوا ہے یہ خوشی کا بات ہے کہ دو برادر ملکیں ہر چیز اتر اپنے روابط ٹھیک کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ.
جی جی گیلانی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی, ان کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ افغانستان میں سفارتکار رہے ہیں. ایاز صاحب آپ بتائیے، دونوں بھارت اور افغانستان سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو وہاں لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ملٹنٹس بارڈر کراس کر کے وہاں فساد کرتے ہیں. اس وقت کیا کچھ بتائیے کہ پاکستانی فوج کتنی سنجیدہ نظر آتی ہے کہ ملٹنٹس کو افغانستان نہیں جانے دیں گے تاکہ وہ وہاں افغان سرکار کے خلاف کارروائی کریں، اور جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے خوشگوار نہیں رہے ہیں. جی
دیکھیے، میں حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، جو شواہد نظر آ رہے ہیں، ان سے تو لگتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ابھی کل پرسوں ہمارے جو سی جی ایس ہے، جو آرمی چیف کے بعد دوسرا سینئر عہدہ ہے پاکستان آرمی میں، اس کی سربراہی میں آرمی ڈیلیگیشن گئی تھی کابل میں. وہاں پہ ان کی بات ہوئی ان کے آرمی سے، باقی لوگوں سے، اور اس کے بعد یہ پارلیمانی ڈیلیگیشن ہماری گئی، جس میں نہ صرف سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے بلکہ ہر صوبے اور ہر حصے پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے. اور اس کے بعد شاید میں نے سنا ہے کہ آئی ایس آئی کا چیف بھی کل یا پرسوں دورہ کر رہا ہے. تو یہ تو بڑے اچھے قدم ہے، اور یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سیریس ہے افغانستان میں امن لانے کا. اور جہاں تک ملیٹنٹس کے کراس کرنے کا بارڈر کا معاملہ ہے، وہ تو پاکستان کہتا آ رہا ہے کہ بارڈر کو ہم مل کے مانیٹر کر لیں، افغان گورنمنٹ بھی اور پاکستان بھی مل بیٹھ کے بارڈر کے مینجمنٹ کا طریقہ نکالے کہ نہ وہاں سے ملیٹنٹس ادھر آئے نہ یہاں سے ملیٹنٹس وہاں جائیں. تو اگر پاکستان سنجیدہ نہ ہوتا، سیریس نہ ہوتا. ہلو،
جی جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے.
تو اگر پاکستان سنجیدہ نہ ہوتا اس معاملے میں تو یہ تجویز نہ دیتے. بہرحال انہوں نے پھر اپنی طرف سے بارڈر کا تو اعلان کر لیا کہ ہم اس کو سیل کریں گے. اور یاد ہوگا پچھلے دنوں میں بارڈر بھی بند کیا تھا، تلخی بھی ہوئی تھی. تو اس حد تک تو نظر آتا ہے کہ حالات شاید بہتری کی طرف ہے. شاید جس طریقے سے پہلے کام وہاں ہو رہا تھا یا جو ایکوزیشن لگ رہی تھی، شاید وہ اب سمجھ آئی ہے کہ اس میں مزید نہ فائدہ ہے نہ کرنا چاہیے اور نہ اسے مسئلے کا حل ہاتھ آئے گا.
اچھا،
تو افغانستان کے مسئلے کا حل سیاسی ہے اور حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے ٹاپ لیول پہ بلکہ ہر لیول پہ انٹریکشن کرنی چاہیے. پڑوسی ملک ہے، بہت قریب ہے، ہر لحاظ سے ہم قریب ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم امیجیٹ نیبر ہیں، ریلیجیسلی بھی، کلچرلی بھی، ہر ایک لحاظ سے وی آر آئی تھنک دا کلوزسٹ ٹو ایچ ادر. بٹ دی انفارچونیٹ پارٹ از کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کے آ رہے ہیں پچھلے خاصے عرصے سے. تو اب لگتا ہے کہ شاید پیش قدمی بہتری کی طرف ہو رہی ہے. تو لیٹس لک،
جی ہاں بالکل بالکل، مثبت رہنا چاہیے. گیلانی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ افغانستان سے؟ جی جی، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، لیکن یہ بتائیں کہ یہ تاریخ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان قریب آتے ہیں، پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، پھر دوری آ جاتی ہے. جب ہم افغانستان میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بیرونی طاقتیں ہیں جو وہاں افغان طالبان کی حمایت کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ کے خیال میں آپ کی سرکار اس وقت تیار ہے کہ آئی ایس آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کرے اور مشترکہ کوئی اسٹریٹجی بنائے کہ طالبان کے خلاف محاذ بنایا جائے؟
جی میں میرے بہت ڈراپ اس لیے ہوا کہ میں راستے میں ہوں جلال آباد سے کابل، اس لیے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. میں اپنی بات پورا کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان نے کہا کہ جناب اشرف غنی صاحب نے لیٹر لکھا ہے نواز شریف صاحب کو اور کہا کہ ایک ڈیلیگیشن افغانستان آئے. میرے خیال میں یہ دعوت جو اشرف غنی کی طرف سے ہوا ہے یہ ہم لوگ کے لیے بہت اچھا اس لیے ہے کہ افغانستان کو معلوم ہوا کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں سیاست کرنا اور اس پہ امن لانا مشکل ہے. آج بھی داعش اور طالبان کا بہت سخت جنگ تھا ادھر جلال آباد میں. 21 طالبان اور 7 داعش پیپل مر چکے ہیں. یہ سب تلفات جو افغانستان میں ہو رہا ہے, اگر یہ دونوں ملکوں ایک اکٹھے نہ ہو جائے اور اس غم کو ختم نہ کرے, خدا نہ خواستہ پاکستان بھی اس غم میں شامل ہو جائے اور پاکستان کا جو ریفیوجیز ہے افغانستان میں یا اس کا ملٹنس ہے افغانستان میں اس کا بیس ہے, دونوں ملکوں بہت حوصلہ مندی سے یہ بھائی چاری کرے اور یہ مشکل حل کر دے, ورنہ دونوں ملکوں کے لیے بہت خطرناک ہے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں, ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں, بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں. راول پنڈی سے محمد صدیق کچھ کہنا چاہتے ہیں.
آپ کے سارے سننے والوں کو میری طرف سے سلام عرض ہے.
وعلیکم السلام.
باقی جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے, اگر ہندوستان اپنے قونصل خانے وہاں سے اٹھا لے تو افغانستان میں بھی امن ہوگا, پاکستان میں بھی امن ہوگا. جہاں تک بابری مسجد کے جو صاحب تھے انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم اندرونی معاملات میں خود مداخلت کرتے ہیں اور خود ہی دفاع کرتے ہیں. آج تک کشمیر کے معاملے میں کیا کیا ہے آپ لوگوں
نے؟ اچھا وہ موجود نہیں ہیں, وہ موجود نہیں ہیں جواب دینے کے لیے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ.
خوش رکھے.
میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے محمد ایاز نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, تاریخ گواہ ہے کہ جن ممالک میں جو حکمران اپنے ادوار حکومت میں امن چاہتے تھے, چین سکون چاہتے تھے, عوام کی خیرخواہی چاہتے تھے, وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا. سیدنا حضرت امیر عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حکمران ہمارے سامنے ہے, ان کی تاریخ کہ مدینہ میں ہیں اور فرما رہے ہیں اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری عمر پر عائد ہوگی کہ اے عمر, جن اسباب کے باعث کتا دریا کے کنارے پر ہی تھا, پیاس سے مر گیا, کیوں مرا؟ ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ اگر ہمارے ملک کے حکمران چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو, افغانستان میں بھی امن ہو.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
افغان بارڈر کے حوالے کر دے.
بہت شکریہ. گلفام کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اگزئی ایجنسی سے.
ہلو.
جی کہیے
میڈم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم جی, اگر پاکستان سچی دل سے تھوڑی سی کوشش کرے, سال ہی نہیں لگے گا, مہینوں میں افغانستان میں امن آ جائے گا اور اس سے ہندوستان پر بہت اثر بھی پڑے گا اور وہ خود بخود حصہ حصہ افغانستان سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن سچی دل سے اگر کوشش کرے تو یہ سالوں کا معاملہ جو ہے نا, جو تقریباً 30 سال سے چل رہے, یہ ایک سال کے اندر خلاص ہو جائے گا.
اچھا بہت شکریہ.
میری ریکویسٹ. شکریہ.
گیلانی صاحب, ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کر رہے ہیں, لیکن آپ کچھ ہمیں افغانستان کی حقیقت بتائیں. کیا واقعی وہاں پر بھارتی کونسلٹس چل رہے ہیں؟ کیا واقعی وہاں سے رو کے ایجنٹس پاکستان کے اندر آ کر مداخلت کرتے ہیں؟ عمومی طور پہ کیا تاثر ہے آپ کا؟
دیکھو, یہ جو انڈیا کا کونسلیٹ ہے یہ نیا نہیں ہے, یہ تو 200-300 سال سے ادھر کونسلیٹ ہے. اور یہ جو ہم لوگ کا بھائی کہتے ہیں کہ یہ کونسلیٹ بند ہو جائے, افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور یہ افغانستان کا حق ہے کہ سارے ملکوں اور کا ایمبیسیز اور کونسلیٹ یہاں رہیں. مگر اگر
افغانستان انڈیا کو اور افغانستان گورنمنٹ پاکستان کو اجازت نہ دے کہ افغانستان سے انڈیا لوگ کا مزاحمت ہو اور انڈینز کو اجازت دے کہ پاکستان را یا کوئی پاکستان میں مداخلت کرے. میرے خیال میں یہ راستہ ہے کہ یہ حل ہو جائے. یہ احساسات کا بات نہیں ہے, یہ سیاست ہے اور سیاست میں یہ سب حل ہوتا ہے. مگر یہ صرف بات کر رہا میرے خیال میں تھوڑا سا, اگر دونوں طرف تھوڑا سا خیال رکھے کہ یہ عاقبت اس کا کیا ہوتا ہے دونوں ملکوں کے. ہندوستان بہت دور ہے ہم سے اور ہندوستان بہت پرانا دوست ہے افغانستان کا. میں یہ بھی بہت صراحت سے کہتا ہوں, جب کمیونسٹ حکومت افغانستان میں تھا, انڈیا ایک وہ کنٹری تھا کہ وہ کمیونسٹ رجیم کو بہت ہیلپ کیا, مگر جو دن سے مجاہدین افغانستان میں آئے, یہ کیا ہوا کہ ہندوستان اتنا دوست ہے افغانستان کا اور پاکستان جو 6 ملین افغان کا مہماندار تھا اپنی ملک میں, اور وہ افغانستان کے ساتھ اس کا رابطہ خراب ہے. میرے خیال میں کچھ غلطیاں یا غلط فہمیاں دونوں کے طرف میں ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے بات کرنا بہت اچھا ہے. یہ بچوں کے کھیل کی طرح نہیں ہے کہ جو چیز اس کو پسند نہ آئے اور وہ خفا ہو جائے اور بات نہ کرے اور روابط بند کرے. میرے خیال میں یہ صحیح ہے اور حل کے لیے ہم لوگ کا یہ ضرور ہے کہ سوچ سمجھ کے ساتھ بات کرے اور سب مشکل حل کرے.
جی, کیونکہ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے افغانستان سے رکن اسمبلی اور نیشنل سولیڈارٹی پارٹی کے صدر سید اسحاق گیلانی. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف. حالانکہ پچھلے موضوع سے متعلق کئی ہمیں کامنٹس آئے ہیں. گلناز عظیم نے لکھا ہے, وسیم مسعودی نے, جمیل اوان کشمیری نے, فقیر غلام سرور نے, اور جبکہ ہولڈ پہ ہیں میاں والی سے عمر نیازی. لیکن کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, لہٰذا ہم آتے ہیں یہاں پچھلے دنوں کے موضوع پر. اور دلچسپ موضوع ہے کیونکہ یہ آزادی صحافت سے متعلق ہے. ہم بات کریں گے, وائٹ ہاؤس میں ہر سال ایک کورسپونڈنٹس کا ڈنر ہوتا ہے اور جس میں عام طور پہ جو صدر ہوتا ہے وہ اس کا مہمان خصوصی ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں جانے سے انکار کر دیا, اور اس کے بجائے جو لوگ آئے انہوں نے آزادی صحافت پہ بات کیا. انہوں نے کہا کہ اگر صدر کے خلاف بھی بات کی جائے تو وہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں امریکہ میں آزادی صحافت ہے اور فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت آپ کو یہ حق ہے کہ جو آپ بات کرنا چاہیں. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے نیو یارک سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے, جبکہ پاکستان سے ایکسپریس ٹریبیون کے چیف ڈیجیٹل ایڈیٹر حسان خان بھی لائن پر ہیں. ڈاکٹر ریحانہ, سب سے پہلے تو یہ آپ بتائیں, آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان ہیں حسان منہاج جو کہ کومیڈین ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں اس ڈنر میں جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کا خوب مذاق اڑایا۔ یہاں امریکہ میں آپ نے کیا تاثر دیکھا کہ ایک امیگرنٹ، وہ بھی مسلمان، وہ بھی نیا نیا، وہ امریکی صدر کا جب مذاق اڑائے تو کیا لوگوں نے اسے قبول کیا یا ناراضگیاں تھیں؟
دیکھیں جی، جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں وہ زیادہ نیگیٹو نہیں دیکھی، حالانکہ نیگیٹو رپورٹس بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا ہے کہ پہلی دفعہ ایک پاکستانی یا ایک مسلمان بندے کو کورسپونڈنس ڈنر میں بلا کے پریزیڈنٹ کا مذاق اڑوایا ہے، اس کو کافی لوگوں نے کریٹیک کیا ہے جو میں دیکھتی ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ قوم بہت آدھی آدھی ہے، ایک طرف سے وہ چیزوں کو پسند کرتی ہے کوئی بھی چیز ہو، اور ایک طرف سے ناپسند کرتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ناپسند کیا اور کچھ لوگوں نے پسند کیا، لیکن ناپسند والے اتنا وائس ان کا اسٹرانگ نہیں ہے کہ یہ ایک کوئی موومنٹ چل جائے کہ یہ کیا ہوا، یہ غلط ہوا یا نہیں ہوا۔ لوگوں نے اعتراض ضرور کیا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ بہت لوگوں نے کافی چیز سے یہ اعتراض کیا کہ کومیڈین کو کیوں لائے، ایک ایسے کومیڈین کو جو کہ مسلمان تھا کیوں لائے ایک۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کچھ لوگوں نے اس بات سے کوئی بڑی چیز نہیں بتائی، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یو نو کومیڈین ہے، اور یہاں پہ تو پریزیڈنٹ کو کیا کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، تو جیزس کو نہیں چھوڑتے اور محمد کو نہیں چھوڑتے، تو یہاں پہ تو مذاق جہاں تک اڑاتا ہے فری اسپیچ کے انڈر، جو بھی کسی کا مذاق اڑانا ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو ہم کو بھی اتنا دل پہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے نیگیٹو رسپانس دیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہمیں بھی ٹالرنس سیکھنا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں ٹالرنس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ایکسپریس نیوز ٹریبیون نیوز کے ڈیجیٹل ایڈیٹر حسان خان سے۔ حسان خان، یہ بتائیں کہ آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ ہے، یقیناً یہ جو ہیں حسان منہاج کمیڈین، یہ بھی یوٹیوب پہ آ گئے ہیں، سنا ہے کہ بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں، جو باتیں وہ انہوں نے کی، ظاہر ہے اگر پاکستان میں کرتے تو اس وقت جیل میں ہوتے، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کا کیا تاثر تھا؟
دیکھیں، آئی تھنک بہت ایک انٹرسٹنگ ایک سینیریو تھا، اور سب سے بڑی چیز جو اس میں مجھے لگی ہے، جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ ہے ہی کانٹیکسٹ نیوز اور جرنلزم کے بارے میں، اور فیک نیوز کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ ایک، اس نے اپنا بہت سارا ٹائم اس میں بھی ڈیڈیکیٹ کیا کہ وہ جو جتنے بھی نیوز آرگنائزیشنز تھے ان کو بتایا کہ دیکھیں اب جو ہے ٹرمپ آ گیا ہے اور اس نے یہ جو شروع کیا ہے جو ہر چیز فیک نیوز کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب آپ کی اب زیادہ ریسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے ٹو میک شیور کہ جو ہے ایسا کچھ نہ ہو، بیکاز ایوری ون نوز دس از دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک ریگن کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ ریگن کے بعد کہ مس ہوا ہے پریزیڈنٹ اس ڈنر پہ، اینڈ ریگن نے مس کیا تھا کیونکہ ان پہ اسیسینیشن اٹمپٹ ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے، تو مطلب ٹرمپ نے تو اوپنلی ایک وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے پریس کے اگینسٹ۔ تو آئی تھنک کانٹیکسٹ میں جو آپ دیکھیں تو آئی تھنک جو آرگنائزرز تھے انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اچھا اب ٹرمپ نہیں آ رہا تو ایسا ایک بندہ پک کرتے ہیں ٹاکنگ اباؤٹ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک سچ از نیوز۔
جی ہاں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہی شوق سے دیکھا گیا، بہت شوق سے دیکھا گیا
جی، اور وہ بھی مسلم وچ آبویسلی امیگرینٹ۔ تو آئی تھنک ایک بہت ہی اوپن وار جو بن گئی ہے پریس ورسز ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور کوئی بہتر آئی تھنک طریقہ نہیں تھا۔ اینڈ آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہی دیکھنی ہے کہ پاکستان میں تو خیر ایسا اگر ہو تو وی نو کہ جو کیا ریزلٹ ہوتے ہیں, بٹ امریکہ از بورن آن دیٹ پرنسپل کہ فری اسپیچ.
اور حسان خان, اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اتنا اوپنلی جب کسی صدر کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کیا وہ آزادی اظہار کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے گا یا نہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ سیٹرڈے نائٹ لائف جو ان کا مذاق اڑاتا رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے. لیکن اس وقت میں چاہوں گی کہ پاکستان سے بھی لوگوں کو ذرا موقع دوں, کیونکہ دلچسپ ہے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو. خوشاب چلتے ہیں, جہاں سے کالر ہیں محمد, پورا نام نہیں ملا مجھے, خوشاب کے کالر
احمد خان جی.
اچھا جی, کہیے.
اچھا, بات یہ ہے کہ پاکستان جو کہہ کوشش کر رہا ہے کشمیر میں امن کی جائے, اگر اس کی چوتھے سے بھی افغانستان میں کوشش کرے تو امن آ جائے گا.
ٹھیک ہے, آپ ذرا پچھلے موضوع سے متعلق بات کر رہے ہیں. میاں والی سے عمر نیازی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
ابھی میاں والی پاکستان سے عرض کر رہا ہوں
جی.
تو ادھر ہمارے یہاں پاکستان میں تو کچھ صحافت کا اور مسئلہ ہے, امریکہ میں اور ہے. یہاں تو صحافی اور یہ ادارے جو ہوتے ہیں ایک حکومت کے ہوتے ہیں, ایک ایسے عام پارٹی کے حمایتی ہوتے ہیں, تو وہ اسی طرح کی خبریں ان کے مطابق ہی کرتے ہیں حکومت والے. تو اور یہاں اور لفافوں کا چکر بھی چلتا ہے جی, جن صحافیوں کو مل جائیں تو وہ اسی کی باتیں تعریفیں کرتے ہیں, جن کو نہ ملے دوسروں سے لیتے ہیں تو ان کی کرتے ہیں. امریکہ میں میرا خیال ہے ایسا کام نہیں ہوگا.
بہت دلچسپ. یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ریحانہ لطیف سے. ڈاکٹر ریحانہ, انہوں نے تو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنس ڈنر میں, آپ جانتی ہیں کہ جو واٹر گیٹ کا بڑا معاملہ تھا جس کی وجہ سے نکسن کی صدارت چلی گئی, اس کے جو اس پر لکھنے والے جو صحافی تھے وہ بھی موجود تھے اس ڈنر میں, اور بنیادی طور پہ یہی بات ہوئی کہ صحافت کو آزاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ سوچ کو آزاد رکھا جائے. لیکن آپ کی کوئی خدشات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو جھگڑا چل رہا ہے صحافیوں کے ساتھ, اس کے بعد یہاں کوئی قدغن لگایا جائے گا؟
جہاں تک میں دیکھنے میں آتا ہے, مجھے دیکھنے میں آتا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر سکیں گے. یہ دنیا جو ہے جب ایک دم فریڈم میں آ جاتا ہے انسان تو وہ اس کو دوبارہ آپ قبضے میں نہیں رکھ سکتے, یہ امپاسبل ہے. یہاں پہ ایک نیشن نہیں ہے, یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہٹلر نے کیا یا کسی پول پوٹ نے کیا یا کسی ایک شخص نے دنیا پہ ظلم کیا یا ہیومینٹی پہ ظلم کیا, وہ ایک شخص اس لیے کر سکا کہ پوری کی پوری ایک ہی قوم تھی جن کے اوپر وہ ظلم کر سکے. یہ دنیا جو ہے یہ بہت ڈائیورس ہے, یہاں پہ چائنیز بھی ہیں, یہاں پہ ہسپینکس بھی ہیں, یہاں پہ کرسچنس بھی ہیں, یہاں پہ جوز بھی ہیں, یہاں مسلمان بھی ہیں. یہاں پہ اتنا ڈائیورسٹی ہے جتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی ایک بندہ اپنی ایک بات نہیں کر سکے گا. ان کا جو میرے خیال میں جو میں جہاں تک سمجھ پائی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اینگسٹ ہے میڈیا کی طرف, وہ یہ ہے کہ میڈیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا جب جس زمانے میں الیکشن ہو رہے تھے, اور میڈیا کو یہ بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جیت جائیں گے, نہ دنیا میں کسی اور کوئی آئیڈیا تھا, کیونکہ میڈیا کی جو نیگیٹو کنٹیننگ تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ لوگ نہیں سمجھ سکے. سب لوگ بے سمجھتی ہوں, خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے جب وہ جیتے. تو اس کی وجہ سے میڈیا نے اپنی رسپیکٹ کافی کھو دی ہے اٹسیلف, ان لوگوں کے لیے بھی کھو دی ہے جو انڈیپینڈنٹ تھے, ان لوگوں کے لیے بھی کھو دی ہے جو بہت کنزرویٹو تھے, ریپبلکن تھے یا جو بھی یہ کہتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایون ڈیموکریٹس جو تھے, وہ کہتے ہیں نا ریگن ڈیموکریٹس نے اس کو جتایا ہے, تو ریگن ڈیموکریٹس کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنا اعتراض بدل دیتے ہیں ہوا کے ساتھ. اگر ان کو یہ اچھا لگتا ہے تو یہاں چلے جاتے ہیں, وہ لگتا ہے اچھا تو وہ رکھتا ہے. انہوں نے سب نے اوباما کو ووٹ دیے تھے, ان سبھی نے مل کے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتایا.
اچھا ڈاکٹر ریحانہ, ہمارے ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, لیکن بہت شکریہ. ہمارے ساتھی نیو یارک سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف, اور ان کے ساتھ تھے حسان خان جو ایکسپریس ٹریبیون کے ڈیجیٹل چیف ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سلیمان تاراوالی، پروڈیوسر گلرخ، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔